الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے عقل الاموال بالباطل کو سمجھنے کی کوشش کی، یعنی تیسری چیز جس کو معیشت سے متعلق اسلامی شریعت نے قانون کے طور پر نافذ کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ باطل طریقوں سے کوئی چیز نہ کھائی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر باطل طریقوں سے دوسروں کا مال لینا ممنوع ہے، اور میں یہ عرض کر چکا کہ اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں بحث کی گنجائش نہیں ہے، یعنی آپ امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، آپ پاکستان میں آ جائیں، آپ ملائیشیا میں آ جائیں، جب یہ سوال ہوگا کہ کیا چوری کر کے کسی کا مال لے لینا چاہیے تو کوئی انسان بھی اس کے حق میں رائے نہیں دے گا۔ کیا غبن کر کے، خیانت کر کے، غلط بیانی کر کے، دھوکہ دے کر، رشوت کے ذریعے سے دوسروں کا مال لینا چاہیے؟ عالمگیر سطح پر انسان اسے باطل ہی قرار دیتے ہیں، لیکن بہت سی صورتیں اطلاقی ہوتی ہیں۔ میں نے آگے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صورتیں اپنے زمانے میں ممنوع قرار دیں وہ یہ ہیں۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ایک اصول کا بیان ہے، قرآن مجید نے کر دیا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ کون سا طریقہ باطل ہے، یہ اطلاق ہے، یہ اصول کا بیان نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو احادیث کا ذخیرہ ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو اخبار احاد کے طریقے پر منتقل ہوا ہے، وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اطلاقی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر اس اطلاقی معاملے سے اصول اخذ کر لیے جاتے ہیں، یہ الٹا طریقہ ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اطلاق کس اصول کی روشنی میں ہوا ہے، اور جب یہ اطلاقی ہیں تو پھر یہ ابدی بھی نہیں ہوتے، کیونکہ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں صورتحال کیا تھی، معاملے کی نوعیت کیسی تھی، کیوں آپ نے یہ حکم دیا، کیا جو بات اس وقت کہی گئی تھی وہ ایسی ہے کہ آج بھی وہ ہم سے متعلق ہوگی یا وہ انہی حدود و شرائط میں رہے گی۔ محض بات کو واضح کرنے کے لیے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ الائمت من قریش، میرے بعد حکومت قریش کو منتقل ہو جائے گی۔ اس کو اطلاق میں رکھ کر دیکھیے تو صورتحال یہ ہوگی کہ وہ گروہ، وہ جماعتیں کون سی ہیں جن کے مابین اس وقت اقتدار کی کشمکش ہو سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاسی صورتحال کیا تھی، تو اس میں حضور نے یہ فیصلہ سنایا۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ابدی حکم سمجھ لیں اور پھر یہ کہیں کہ قیامت تک مسلمان جب اپنے لیے حکمران کا انتخاب کریں گے تو کسی قریشی کو تلاش کریں گے، تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ تمام روایات جو کچھ بھی ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مستقل بذات حکم دینا ہوتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں بیان کر دیں گے یا وہ سنت کے طور پر قائم کیا جائے گا، یعنی تمام صحابہ کرام اس کو منتقل کریں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص تک اس کو پہنچائیں گے۔ اطلاق کی نوعیت کی چیزیں یہ کسی ایک شخص کے ساتھ زیر بحث آ سکتی ہیں، دو اشخاص کے ساتھ زیر بحث آ سکتی ہیں۔ اطلاق میں آپ کسی اصول کو اس وقت کی صورتحال سے متعلق کرتے ہیں، تو اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگر اس کو حقیقی طریقے سے سمجھنا ہو تو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک اس چیز کی ضرورت ہوگی کہ یہ دیکھا جائے وہ کیا اصول ہے جس کا اطلاق کیا جا رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ کیا صورتحال ہے جس پر اطلاق کیا جا رہا ہے. دونوں کو جب تک سامنے نہیں رکھا جائے گا وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس سے ایک کے بعد دوسری غلطی پیدا ہوتی چلی جائے گی. میں نے الائمت من قریش کے بارے میں آپ کو مثال دی، چنانچہ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ مسلمان جب بھی اپنے لیے حکمران کا انتخاب کریں گے اس کو قبیلہ قریش سے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس پر اجماع کا دعویٰ کر دیا گیا. اسی طرح کی صورتحال اور بہت سے معاملات میں ہوئی ہے. میں ارتداد کی بحث میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں بھی یہی ہوا ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صورتحال میں قرآن مجید میں بیان کردہ ایک قانون کا اطلاق کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک مستقل بذات چیز سمجھ لیا. یہی معاملہ اگر غور کیجئے تو رجم کی سزا میں ہوا ہے. تو روایات میں جو کچھ بیان ہوتا ہے ہر طالب علم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اطلاقی ہوتا ہے، اور جب وہ اطلاقی ہے تو پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کس اصول کا اطلاق کیا گیا ہے، کس قاعدے کا اطلاق کیا گیا ہے، کس مستقل بذات ہدایت کا اطلاق کیا گیا ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ چیز کیا ہے، وہ صورتحال کیا ہے جس پر اطلاق کیا گیا ہے. ان دونوں کے باہمی ربط سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ چیز اس وقت سے متعلق ہے یا کوئی ابدی چیز بن گئی، یعنی جب ہم ان مراحل سے اس کو گزاریں گے اس کے بعد یہ معلوم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صورتیں اپنے زمانے میں ممنوع قرار دیں وہ یہ ہے، چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئیں. اب یہ دیکھیے نا کہ یہ ایک چیز ہے بیان کر دی گئی. میں نے میزان میں جن روایات میں یہ باتیں آئی ہیں ان سب کے حوالے دے دیے ہیں، ان کو آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں. چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئے. قدیم تمدن میں اگر آپ نے کسی چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ کر لیا اور ابھی وہ قبضے میں نہیں آئی تو معلوم نہیں کیسے کیسی نزاعات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن دور جدید میں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار چیزیں ہیں جن کے بیع و شراء کے معاملات طے ہو جاتے ہیں اور وہ ابھی قبضے میں نہیں آئی ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی ایسا نظم بھی وجود میں آ چکا ہے کہ اس میں اس کا کوئی احتمال نہیں ہوتا کہ کوئی نزاع پیدا ہو جائے گی. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئیں یہ کوئی اصولی ہدایت نہیں ہے، یہ ایک اطلاقی چیز ہے، چونکہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس سے نزاعات پیدا ہوتے تھے، اس میں دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے آپ نے اس سے روک دیا. اب اگر ہم اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے ایسا اہتمام کر لیں گے کہ اس میں کوئی نزاع پیدا نہ ہو، کوئی چیز ضرر کا باعث نہ بنے، کوئی چیز غرر کا باعث نہ بنے، یعنی کوئی دھوکہ نہ ہو جائے کسی شخص کے ساتھ، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو یہی چیز جائز ہو جائے. اسی اصول پر ان سب چیزوں کو سمجھیے. چیزیں بیچنا اس سے پہلے کہ وہ قبضے میں آئیں، ڈھیر کے حساب سے غلہ خرید کر اسے اپنے ٹھکانوں پر لانے سے پہلے بیچ دینا، یعنی غلہ خرید لیا، ڈھیروں کے حساب سے خرید لیا، آپ ابھی اپنے ٹھکانے پر لائے ہی نہیں، آپ نے اس کو سودا کر لیا اور دوسرے آدمی نے بھی اس کو وہاں سے نہیں اٹھایا اور پھر سودا کر لیا اور پھر تیسرے آدمی نے بھی اس کا سودا کر لیا. تو اس میں بعض اوقات ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی تھیں کہ سودے پر سودا ہوتا چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب چوتھا یا پانچواں آدمی غلہ اٹھانے کے لیے جاتا تھا تو اس پر کچھ اور ہی انکشاف ہوتا تھا. تو اس سے بھی روک دیا گیا، یعنی آپ پہلے وہاں سے ڈھیر کے حساب سے آپ نے غلہ خریدا ہے تو اٹھا کے لائیے، اس کے بعد جب وہ آپ کی ملکیت بن جائے تو پھر آگے بات کیجیے. دیہاتی کے لیے کسی شہری کی خرید و فروخت، اب یہ دیکھیے کیا چیز ہے، یعنی ایک دیہاتی آدمی ہے، منڈی بازار سے واقف نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں یہاں مارکیٹ میں کیسے کیسے لوگ بھرے ہوئے ہیں، دلال قسم کے لوگ ہیں، آئے اور کسی شہری نے دھوکہ دے دیا، فریب دے دیا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جانوروں کی منڈی لگتی تھی، مجھے بھی ایک دو مرتبہ اپنے والد کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں ایسے ایسے شاطر لوگ ہوتے تھے کہ وہ کچھ نہیں معلوم کہ آپ جو جانور لے کر گئے ہیں وہ بھی لے جائیں اور رقم بھی لے جائیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے ہوتی تھیں جو لوگوں کے لیے ضرر یا غرر کا باعث بن جاتی تھیں، یعنی یا نقصان کا باعث بن جاتی تھی یا دھوکے کا باعث بن جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا، محض دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ حقیقی خریدار ہیں اور نیلام ہو رہا ہے، اس میں آپ نے بولی دی آپ واقعی خریدنا چاہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ دو چار پانچ لوگوں نے طے کر لیا کہ فلاں چیز کی قیمت بڑھانی ہے، اس میں ایک نے بولی دی دوسرے نے بولی دی، یہ ظاہر ہے کہ دھوکہ دینے کا عمل ہے، اس سے روکنا ہی چاہیے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا، کسی شخص کے سودے پر اپنا سودا بنانے کی کوشش کرنا، یعنی ادھر میں بھاؤ تاؤ کر رہا ہوں، ایک دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کوئی دو روپے زیادہ دے دیے، یہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک شخص مسافر ہے اور کسی جگہ جانا چاہتا ہے، کسی ٹیکسی والے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، ایک دوسرا آدمی بھی چاہتا ہے کہیں جانا، تو عام طور پر اگر وہ اخلاق عالیہ کا پر کاربند رہنے والا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، دیکھے گا کہ یہ شخص اپنا معاملہ کر لیں، اگر اس کے ساتھ نہیں معاملہ ہوتا تو پھر میں پیشکش کروں گا۔ تو یہ اخلاقی لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنا سودا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کا سودا بگاڑ دیں اور آگے جا کر خود کوئی پیشکش کر دیں۔ محاکلہ، یعنی کوئی شخص اپنی کھیتی خوشوں میں بیچ دے، ابھی گندم کی فصل ہو گئی، آپ نے اس کی برداشت نہیں کی، بس جیسے خوشوں میں ویسے بیچ دیا، اب ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب کٹائی ہو تو جھگڑا کھڑا ہو جائے، دوسرے کے لیے کوئی چیز دھوکے کا باعث بن جائے۔ خوشوں میں بہرحال متعین تو نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی گندم ہوگی کیا ہوگی، قیمت بھی تخمینے کے لحاظ سے، اس میں بھی ضرر کا اندیشہ ہے اور غرر کا بھی اندیشہ ہے، تو آپ نے اس سے بھی روکا۔ مزابنہ، یعنی کھجور کے درخت پر اس کا پھل درخت سے اتری ہوئی کھجور کے عوض بیچنا، میں نے تو اپنے باغ میں پھل اتار لیا، اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے کھجور ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ 10 سیر کھجور ہیں، اس کے عوض میں اس درخت کے اوپر جتنی کھجور ہے اس کا معاملہ مجھ سے کر لیجیے، اس میں بھی وہی چیز پیدا ہوتی تھی، یعنی بعض اوقات تخمینہ لگانے میں، اندازہ کرنے میں بڑی غلطی ہو جاتی تھی۔ درخت کے اوپر پھل ہے، آسان نہیں ہوتا اس کا تخمینہ لگانا، اگر تو دو درختوں ہی میں موازنہ ہو رہا ہے تو چلیے پھر بھی وہ قابل قبول ہوگا، لیکن ادھر تو متعین طور پر 10 سیر 20 سیر 2 من 4 من کھجور پڑی ہوئی ہے، دوسری جانب درخت پر ہے، تو اس میں بھی ضرر و غرری کا اندیشہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس سے روکا گیا۔ معمہ، یعنی درختوں کا پھل کئی سال کے لیے بیچ دینا، کئی سال کے لیے بیچ دینا، 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے آپ معاملہ کر لیں، اب اس سال کیا پھل آیا ہے، اگلے سال کتنا پھل آئے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، سارا کھیت ہی برباد ہو گیا، سارا باغ اجڑ گیا، تو اس میں چونکہ بہت سے احتمالات ہیں اور خریدنے والے کو شدید نقصان ہو سکتا ہے، چنانچہ اس سے بھی روکا گیا۔ سنیا، یعنی بیع میں کوئی مجہول استثناء باقی رکھا جائے، خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہوا، میں نے کوئی چیز آپ سے خریدی ہے تو اس کی کیا صورت ہوتی تھی، اس کی صورت یہ تھی کہ مثال کے طور پر، اس کی صورت یہ تھی کہ غلہ بیچنے والا مثال کے طور پر یہ کہہ دیتا کہ میں نے یہ غلہ تیرے ہاتھ بیچ دیا مگر اس میں سے تھوڑا نکال لوں گا، یعنی یہ غلے کا ڈھیر ہے بیچا اور یہ کہا کہ بھائی یہ سارے کا سودا کر لو، 10 روپے میں میں تمہیں بیچ دیا یہ غلہ، لیکن جب میں تمہیں یہ اٹھواؤں گا تو اس موقع پر تھوڑا سا نکال لوں گا۔ تھوڑا سا کیا مطلب ہے، یعنی 5 سیر 10 سیر کیا ہوگا، ممکن ہے کہ اس پر جھگڑا کھڑا ہو جائے، تو اس میں بھی وہی چیز ہے کہ ضرر کا بھی امکان ہے اور غرر کا بھی امکان ہے، چنانچہ اس سے بھی روکا جائے گا۔ ملامسہ، یعنی ہر ایک دوسرے کا کپڑا بے سوچے سمجھے چھو لے اور اس طرح اس کی بے منعقد ہو جائے، میلوں ٹھیلوں میں جہاں منڈی لگی ہوتی تھی بعض اوقات ایسے کیا جاتا کہ بس میں نے آپ کا کپڑا چھو لیا اور میں نے کہا کہ بس اس کی بے ہو گئی، بھائی اس کو دیکھا جائے گا، یہ جانا جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس طریقے کا جوا کھیلنے کا سا انداز اختیار کرنا، یہ بھی ضرر غرر کا باعث بن جاتا تھا۔ منابضہ، یعنی ہر ایک اپنی کوئی چیز دوسرے کی طرف پھینک دے اور اس طرح اس کی بے منعقد قرار پائے، آپ نے پھینکی وہ فلاں جگہ تک جا کے گر گئی، انہوں نے پھینکی کہا بھی تھی بے منعقد ہو گئی۔ تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو جو کچھ جوا کھیلنے کا سا انداز ہے وہ پیدا ہو جاتا تھا، اور یہ چیز بھی ضرر اور غرر دونوں کا باعث بنتی تھی۔ بیلا حبل الحبلا، یعنی اونٹ اس طرح بیچے جائیں کہ اونٹنی جو کچھ جنے پھر اس کا وہ بچہ حاملہ ہو، اور جنے تو اس کا سودا طے ہوا، یعنی لیجئے تین نسلوں میں جا کے سودا طے ہو گیا۔ یہ طریقہ بھی بڑے فسادات کا باعث بن جاتا تھا، اس میں بھی بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات تلواریں کھنچ جاتی تھیں۔ یعنی یہ اونٹنی اس وقت جو کچھ جن رہی ہے، اگر وہ بچہ ہی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیجئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی ہے، جو کچھ یہ جنے گی پھر اس کا وہ بچہ حاملہ ہو، یعنی اتنی عمر کو پہنچے اور پھر وہ جنے تو وہ جو کچھ جنے گا اس کا سودا طے ہوا۔ تو اس طرح کے جو سودے کیے جاتے تھے جاہلیت میں، وہ لوگوں کے لیے جھگڑوں کا باعث بن جاتے تھے، نقصان کا باعث بن جاتے تھے۔ اس میں بعض اوقات کمزور لوگوں کو اس طرح کی باتوں میں لا کر دھوکہ دے دیا جاتا تھا۔ یہ اگر دیکھنا تو دیہاتی منڈیوں میں اب بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ممنوع قرار دیا۔ بیع الحصاد، یعنی کنکری کی بیع، اس کی دو صورتیں بالعموم رائج تھیں۔ ایک یہ کہ اہل جاہلیت زمین کا سودا طے کر لیتے، پھر کنکری پھینکتے، اور جہاں تک وہ جاتی اسے زمین کی مساحت قرار دے کر مبیع کی حیثیت سے خریدار کے حوالے کر دیتے۔ یعنی آپ کو زمین بیچنی ہے، زمین بیچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی پیمائش کیجئے، اس کے لحاظ سے قیمت طے کر لیجئے۔ قیمت پہلے طے ہو جاتی کہ ہم آپ کو یہ زمین بیچ دیں گے، آپ گویا ایک طرح سے اس کی قسمت ہے کہ آپ نے کنکری پھینکی، وہ آدھے ایکڑ پر جا کر گر گئی یا ایک کنال کے فاصلے پر جا کر گر گئی، اس کا سودا طے ہوا۔ دوسری یہ کہ کنکری پھینکتے اور کہتے کہ یہ جس چیز پر پڑے گی وہی مبی قرار پائے گی۔ اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ وہی جوئے کی سی صورتحال ہے، اور جوئے کے بارے میں یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دیا، آگے زیر بحث بھی آ جائے گی کہ یہ حقیقت میں مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اس کے جو مفاسد ہیں وہ گنوائے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ جہاں جہاں پر بھی اس کی روح پائی جاتی ہے، یا اس کے کچھ آثار ہیں، یا اس کا کوئی شائبہ ہے، وہ اپنے اندر وہی علت رکھے گا، اور اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ درختوں کے پھل بیچ دینا اس سے پہلے کہ ان کی صلاحیت واضح ہو، یعنی ابھی کچے پھل ہیں، کیریاں ہیں، آم کا درخت ہے، آپ نے بیچ دیا۔ اب یہ بات واضح ہے کہ پھل کو پکنے میں بہت سے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اس میں بھی نزاعات، جھگڑے اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہو جاتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا۔ بالی بیچ دینا اس سے پہلے کہ وہ سفید ہو کر آفتوں سے محفوظ ہو جائے، یہ وہی چیز ہے، یعنی پھل بیچ دینا، یا یہ ہے کہ آپ نے گندم کی بالیاں ہی بیچ دیں اس سے پہلے کہ وہ سفید ہو کر آفتوں سے محفوظ ہو جائے۔ اس میں دیکھیے آفتوں سے محفوظ ہو جائے، مطلب یہ کہ ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کن مراحل سے گزرے گی یہ فصل۔ اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز بیچنا جس میں عیب ہو، الا یہ کہ اسے واضح کر دیا جائے۔ یہ تو ایک بدیہی سی چیز ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بڑی اخلاقی کباہت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز میں یہ خرابی ہے، یہ نقص ہے، تو اخلاقی اصول اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ نقص واضح طور پر بتائیے، اس خرابی پر دوسرے کو مطلع کیجیے۔ اگر وہ اس خرابی اور اس نقص کو جاننے کے بعد اس کو خرید لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو چھپانا یہ فریب دینا ہے، دوسرے کو دھوکے میں رکھ کر اس سے مال حاصل کر لینا ہے۔ اونٹ یا بکری کا دودھ انہیں بیچنے سے پہلے ان کے تھنوں میں روک کر رکھنا، یعنی آپ بکری بیچ رہے ہیں، آپ دوسرے کو یہ تاثر ہے کہ یہ تو دو سیر دودھ دیتی ہے یا تین سیر دودھ دیتی ہے، لیکن جب دھونے بیٹھے تو پہلی مرتبہ تو دو سیر دودھ نکلا، کیونکہ آپ نے تھنوں میں روک رکھا تھا، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک طرح کا فریب ہے، ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ بازار میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کر تاجروں سے ملنا اور ان کا مال خریدنے کی کوشش کرنا، یہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ابھی تاجر باہر سے سامان لے کے آئے ہیں، قافلے چلے آ رہے ہیں، ابھی وہ منڈی میں آئیں گے، منڈی کی کیا صورتحال ہے، وہاں کیا بھاؤ ہوں گے، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے جا کے خریداری کر لی۔ اس میں ادھر منڈی کے لیے بھی کوئی چیز نقصان دہ ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات ان تاجروں کے لیے بھی وہ فریب اور دھوکے کا باعث بن جاتی تھی۔ یعنی انہیں اس طرح شیشے میں اتار لیا جاتا تھا کہ جس میں وہ بیچارے اپنا مال بیچ لیتے تھے، بعد میں انہیں آ کر منڈی میں یا بازار میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ صورتحال تو بالکل اس سے مختلف تھی۔ تو اس سے بھی اس زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا۔ کسی چیز کی پیشگی قیمت دے کر اس طرح بیع کرنا کہ تیار ہونے پر وہ چیز لے لی جائے گی، الا یہ کہ معاملہ ایک معین ماپ اور ایک معین تول کے ساتھ اور ایک معین مدت کے لیے کیا جائے۔ یعنی اس میں بھی وہی چیز ہے کہ مجہول طریقے سے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ اگر یہ بات طے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو مکان بنا کے دے گا یا چارپائی بنا کے دے گا یا میز بنا کے دے گا، تو اس کا ڈیزائن کیا ہوگا، اس میں کیا میٹیریل لگے گا، وہ کس صورت، ہر چیز کو متعین کر لیجئے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے کہا کہ بھائی یہ میرا 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اس پر مجھے مکان بنا دو، اب سوال یہ ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے ایک مکان بنا دے گا نا، وہ مکان آپ کو پسند نہیں آتا، آپ اس پر 10 اعتراضات کر دیتے ہیں، آپ رقم طے کر چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر طے نہیں کی دونوں جانب، تو پھر تو بڑے فساد کا اندیشہ ہے۔ تو اس چیز کو بھی اسی اصول پر سمجھنا چاہیے کہ ضرر اور غرر کے امکان کے پیش نظر اس سے روکا گیا ہے۔ مخابرہ یعنی بٹائی کی وہ صورتیں اختیار کی جائیں جن میں کھیتی والے کا منافع معین قرار پائے۔ یعنی آپ نے یہ طے کیا کہ یہ میرا کھیت ہے، اور اس کھیتی میں آپ اگر اس حصے کی پیداوار لیں گے تو میں اس دوسرے حصے کی پیداوار لوں گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس حصے میں پیداوار اچھی نہ ہو، تو ایک طرح سے آپ نے کھیتی میں بھی جوا کھیلا۔ لیکن اگر بٹائی کی یہ صورت ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار کے 2 حصے میں میں لے لوں گا، 3 حصے آپ لے لیں گے، یا آدھا میں لے لوں گا آدھا آپ لے لیں گے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یعنی کھیتی والے کا منافع آپ نے معین کر دیا کہ وہ تو اتنا لے ہی لے گا، اب جو بچے گا وہ میرا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اس لیے کہ اس میں وہی صورت کم و بیش پیدا ہو جاتی ہے جو سود میں ہم دیکھتے ہیں۔ زمین اس طرح بٹائی پر دینا کہ زمین کے ایک معین حصے کی پیداوار زمین کے مالک کا حق قرار پائے۔ یعنی اس پہلی بات میں یہ تھا کہ کھیتی والے کا منافع آپ نے معین کر دیا کہ آپ کو تو ہر حال میں 10 سیر گندم مل جائے گی، باقی جو ہے وہ میرے پاس ہے، ممکن ہے 10 سیر وہاں ہو اور بچنے والے بچے 1 سیر۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بے انصافی کا اندیشہ تھا۔ اس دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ نے زمین کے ایک حصے کی پیداوار کے بارے میں یہ طے کر لیا۔ ایسی جائیدادیں جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہوں ان کے شریکوں کو خریدنے کا موقع دیے بغیر انہیں بیچ دینا، الا یہ کہ حدود متعین ہو جائیں اور راستے الگ کر دیے جائیں۔ یعنی جائیداد ہے، ماں باپ کا گھر ہے، مکان ہے، اب ظاہر ہے اس میں ہو سکتا ہے 10 لوگ شریک ہوں، زمین ہے، موروثی زمین ہے، آپ اسے بیچ رہے ہیں، اس میں دوسرے لوگ بھی حصے دار ہیں، اور آپ ان کو خریدنے کا موقع دیے بغیر بیچ دیتے ہیں، تو یہ چیز بڑی بے انصافی کا باعث ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو موقع دیں اور یہ کہیں کہ آپ چاہیں تو میرا حصہ خرید لیں، ورنہ میں کسی دوسرے کو بیچ دوں گا۔ لیکن اگر جائیداد تقسیم ہو گئی ہے، اگر اس کے حدود معین ہو گئے ہیں، اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ حصہ ہے جو آپ کی ملکیت ہے، تو پھر یہ ضروری نہیں، پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہتر گاہک ملتا ہے تو آپ اس کو بیچ لیجئے۔ لیکن جائیداد میں یہ چیزیں متعین نہیں ہیں، تب بہرحال پہلا حق انہیں لوگوں کا ہے کہ جو اس میں شریک ہے۔ یہ بالکل انصاف کی بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس کو ایک اصول کے طور پر مانا جاتا ہے۔ میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، یہ بھی ایک بالکل اطلاقی چیز ہے۔ بیع و شراء اور مزارت وغیرہ کی یہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی۔ یعنی میں نے روایات کے ذخیرے سے، اخبار احاد کے ذخیرے سے وہ ساری صورتیں بیان کر دی۔ ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب بھی ابواب حدیث کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں تو اس طرح پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ گویا کوئی ابدی احکام ہے، یہ اطلاقی احکام ہے۔ یعنی جو اصول ان میں کار فرما ہے وہ ابدی ہیں، ضرر نہیں ہونا چاہیے، غرر نہیں ہونا چاہیے، جوا نہیں ہونا چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، کسی جھگڑے کو سامنے رکھ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا سودا نہیں کرنا چاہیے کہ جو باعث نزاع ہو جائے۔ یہ اصول ہیں، یہ اصول تو ابدی ہیں۔ یعنی یہ سیدنا آدم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے، اور یہ قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ لیکن مختلف صورتوں پر ان کا اطلاق زمانے اور حالات کے لحاظ سے ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب ان کا اطلاق کیا تو ان ابدی اصولوں کو اپنے زمانے کی ان صورتوں سے متعلق کر کے ان کا اطلاق کیا، اور بالکل درست اطلاق کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ صورت تبدیل ہو گئی ہے، وہ معاملہ تبدیل ہو گیا ہے، یا تمدنی حالات نے ایسی تبدیلی کر دی ہے کہ اب اس میں کوئی ضرر غرر یا وہ جو اصل علت ہے وہ مفقود ہو گئی ہے، تو پھر ان کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ بیع و شراء اور مزارت وغیرہ کی یہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات یہاں واضح رہنی چاہیے کہ ضرر و غرر کی جس علت پر یہ مبنی ہے، یعنی اصل علت کیا ہے، ضرر اور غرر، یہ بنیادی اصولی چیز ہے۔ ضرر و غرر کی جس علت پر یہ مبنی ہے، وہ اگر شرائط و احوال کی تبدیلی سے کسی وقت ان میں مفقود ہو جائے تو جس طرح ان کی ممانعت ختم ہو جائے گی، یعنی شرائط تبدیل ہو گئے، احوال تبدیل ہو گئے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ صورت نہیں رہے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے مثال دی ہے کہ قافلے سفر کرتے ہیں، معلوم نہیں رات کو کہاں جائیں گے، رابطہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس موقع کے اوپر اگر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو بھیج رہا ہوں تو 10 احتیاطیں کروں گا۔ آج کے زمانے میں سفر میں یہ تبدیلی آ گئی کہ جہاز میں بٹھا دیجیے اور آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ امریکہ چلی جائے گی یا چلا جائے گا، تو آپ وہ احتیاطیں ملحوظ نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے بیع و شراء اور کاروبار کی صورتیں بھی بہت کچھ تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ بہت سی خریداری اب انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ کسی دھوکے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی، وہ علت مفقود ہو گئی۔ جس طرح ان کی ممانعت ختم ہو جائے گی، اسی طرح تمدن کے ارتقاء کے نتیجے میں یہ علت اگر کسی حادث معاشی معاملے میں ثابت ہو جائے تو اس کی بات بھی باقی نہ رہے گی۔ یعنی اصل چیز وہ علت ہے، اس اصول کا اطلاق کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس میں ضرر غرر پایا جاتا ہو، لیکن اب اس کی صورت ایسی بن گئی ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو دھوکہ ہے، اس میں تو نقصان ہے۔ نئی نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں، جوئے کی کتنی نئی صورتیں وجود میں آ گئیں، سود کی کئی نئی صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، ضرر اور غرر اور منڈیوں کے کتنے معاملات ہیں جو بالکل نئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ان اصولوں کا اطلاق ہوگا۔ یعنی اگر کوئی ماضی کا معاملہ ہے اور وہاں علت مفقود ہو گئی ہے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ، تو اس کی ممانعت ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی نیا معاملہ ہے اور وہاں یہ علت پیدا ہو گئی ہے تو اس کی اباحت ختم ہو جائے گی۔ یہ علت اگر کسی حادث معاشی معاملے میں ثابت ہو جائے تو اس کی اباحت بھی باقی نہ رہے گی۔ سود اور جوا بھی اسی عقل الاموال بالباطل میں داخل ہے، یعنی عقل الاموال بالباطل، اس میں جو چیزیں بہت نمایاں ہیں، متعین ہیں، جن پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، وہ چیزیں چوری ہے، غبن ہے، خیانت ہے، کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، ان میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود اور جوئے کو بھی ان میں شامل کیا ہے، وہ اسی کے تحت ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کا نقطہ نظر ہم یہاں کسی قدر تفصیل سے بیان کریں گے، اس پر ہم اگلی نشست میں بحث کریں گے۔ عقل الاموال بالباطل کی یہ بحث اصلاً پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ دو چیزیں چونکہ ہمارے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور باقی دنیا کا اس کے معاملے میں طرز عمل اس نوعیت کی احتیاط کا نہیں رہا، اس وجہ سے ان پر تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر